قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ الذاریات، جیسا کہ انشاءاللہ آپ کو ذہنوں میں ہوگا، جو جہاں پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف بھاگو، یعنی فرار کرو، یقیناً میں تمہارے اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں، یعنی ایسا خبردار کرنے والا ہوں کہ جو ڈھکا چھپا نہیں ہے، واضح اور روشن ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں واضح تنبیہ یعنی خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر اگلا جو آیت ہے، آیت نمبر 52، یہ بھی رسول اللہ کی تسلی کے لیے، کیونکہ اسی قسم کے القابات، جیسے فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ساحر ہے، جادوگر ہے یا مجنون ہے، تو آیت نمبر 52 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول، اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نافرمان، ان کی باتیں اور ان کے افکار اور ان کی حرکات ملتی جلتی ہوتی۔ فرمایا اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر اس سے انہوں نے کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ کیا ان سب نے ایک دوسرے کو اسی بات کی نصیحت کی ہے؟ یہاں جو لفظ ہے اتواصو بہ، کیا اسی کی وصیت کرتے ہیں؟ یہ تواصو لفظ سے آپ آشنا ہیں، وتواصو بالحق وتواصو بالصبر، وصیت کرنا یعنی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہنا، بار بار کہتے رہنا، ریپیٹڈلی۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے، یعنی جو بھی نبی آتا ہے اسے کہتے ہیں جادوگر یا کہتے ہیں دیوانہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلے بعد والوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، اس طرح ان کو فالو کرتے ہیں باتوں میں، حالانکہ وصیت نہیں کی ہوئی۔ وہ کئی کئی 100 سال کے فاصلے بعض اوقات ہوتے تھے ایک قوم اور دوسری قوم میں، لیکن فرمایا کہ خدا کے نافرمانوں کے انداز اور انداز کلام، باتیں، الزامات جو نبیوں پہ لگاتے ہیں، یہ بالکل ایک جیسے ہیں، اور ایسا ہے کہ گویا پچھلے ان کو تلقین وصیت کر کے گئے تھے کہ جب تمہارے پاس بھی کوئی نبی آئے تو تم نے یہی الفاظ اس کے لیے استعمال کرنے، گویا کہ ایسا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اصل حقیقت یہ نہیں ہے، بل ہم قوم طاغون، یہ ساری جو بیماریوں کی جڑ ہے، کسی نبی کے مقابلے میں جو آئے، ائمہ کے مقابلے میں جو آئے، بالخصوص مثلا ہم کہیں کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو آئے، یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ یہ سرکش قوم ہے، یہ خدا کو جھکنا نہیں چاہتے، اطاعت نہیں کرنا چاہتے، اور نبی چونکہ آ کے کہتا ہے اطاعت کرو، یہ کرنا نہیں چاہتے اپنی مرضیوں کے مطابق، حتیٰ کہ دین بھی کوئی ان کے پاس پہلے آ چکا ہے تو اس کو بھی اپنی مرضیوں کے مطابق ڈھال چکے ہیں، تو یہ سرکش، اصل میں سرکش ہیں، تو ہر سرکش کی روش گزشتہ سرکشوں کی طرح ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا تشابہت قلوبہم کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلوں نے بھی کی تھی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے، ان کی باتیں، ان کے افکار ملتے جلتے ہیں۔ پس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی آپ کا کام آپ نے صاف صاف پہنچایا، اگر یہ ہٹ دھرمی پر ہیں تو پھر آپ بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ ان کو نصیحت کریں کہ جو سننا چاہتے ہیں، جو ڈٹ گئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر۔ اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البتہ آگے آ بھی جائے گا، ایک سبب جو اللہ نے بتایا سورۃ النجم میں آئے گا، فرمایا فاعرض، اے رسول اعراض کیجئے، یعنی دوری اختیار کر لیجئے، کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، کس سے؟ عمن تولى عن ذکرنا, جو ہمارے ذکر سے پشت کرتا ہے آپ بھی اسے, یعنی جس کا دل نہیں لگتا, جس کے دل کو پسند ہی نہیں آتا ہمارا ذکر, ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ کی نصیحت بھی ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف بلانے کے لیے تھی, تو جو ہمارے ذکر سے پشت کرتا ہے آپ بھی اس سے اعراض کیجئے. اعراض کرنا یعنی کنارہ کشی اختیار کرنا. اور پھر آگے کیا فرمایا, تولا عن ذکرنا ولم یرد, اور اس کا ارادہ نہیں ہے الا الحیات الدنیا, سوائے دنیاوی زندگی, یعنی جو فقط دنیا چاہتا ہے اے رسول اس کا کام خراب ہے. دین کو تو وہ چاہے گا, دین کی بات تو وہ امپورٹنس دے گا جس کا دل میں آخرت پر ایمان ہے, کوئی خوف ہے, ورنہ جو فقط دنیا کا طالب ہے آپ اس سے ولم یورد, اور اس نے ارادہ نہیں کیا ہوا الا سوائے الحیات الدنیا, حیات دنیا کا. اور پھر یہی چیز جڑ جاتی ہے سرکشی کے ساتھ انبیاء کے مقابلے میں, جڑ ایک ہی ہے. بس آپ ان سے رخ پھیر لیں تو آپ پر کوئی ملامت نہیں, اور نصیحت کرتے رہیں, کیونکہ نصیحت تو مومنوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے. یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا, آپ بات اپنی کرتے رہیں, جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو نصیحت آپ کی فائدہ دیتی رہے گی, ان کے ایمان بڑھتے رہیں گے جس کے دل میں گنجائش ہوگی. اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادات ہرگز محدود نہیں ہے جنہیں ہم عام طور پہ عبادات کہتے ہیں, صراحت ہے. اس آیت کا, یہ آیت کیا فرمانا چاہتی ہے میں عرض کروں, مثال دے دوں. مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرمان کی مثال دے رہا ہوں, فرمایا کہ وہ شخص کے جو اپنے اہل و عیال کو حلال رزق, حرام نہیں, حلال رزق لا کر دینے کے لیے, ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, آج کے آپ اسے نوکری کہہ لیں, آپ اسے کاروبار کہہ لیں, رزق کے حلال کی تلاش میں نکلتا ہے. حلال یعنی جو خدا نے کہا ہے, اور خدا نے کہا ہے کہ تم مومن کو اللہ کسی کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتے. سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کوئی 100% چھٹی کی ضرورت نہیں ہے, جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی اپنے کام کرو. لیکن وہاں بھی وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت سے خدا کو یاد رکھو تاکہ اللہ کو جیسے ہی بھولو گے شیطان وار کرے, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب رزق کے حلال کس کا حکم ہے؟ اللہ کا یہ پابند ہے. فرمایا جب اللہ کے ساتھ تمہارا رزق کنیکٹ ہو گیا, تم نے یعنی اپنے اختیار سے حرام کی طرف تم نہیں جا رہے, خرابی نہیں کر رہے, تو امام نے فرمایا یہ اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا. اور جہاد کیا ہے؟ برترین چیز ہے. جہاد کرنے والا اپنی جان مال کو ٹھوکر لگا چکا ہوتا ہے, اور رزق کے حلال کا جہاد کرنے والا اس معاملے میں اللہ کی نافرمانی رزق کے حرام کو ٹھوکر لگا چکا ہوتا ہے. البتہ حرام کو رزق کہنا بھی صحیح نہیں, حرام کے کسب کو, کمائی کو اس کے قریب نہیں جاتے. تو یہ بھی اسی مجاہد کی طرح ہے, جیسے میں نے آپ کو جہاد اصغر اور جہاد اکبر والا رسول اللہ کا قصہ سنایا تھا کہ اب تم گھروں کو جا رہے ہو, وہ جہاد اکبر ہے کیونکہ وہاں شیطان کا وار بڑا تیز ہوتا ہے جب پر امن زندگی گزار رہے ہو, روٹین ہے, ورنہ میدان جنگ میں تو تم اللہ سے بڑے قریب ہو جاتے ہو اور شیطان کو وہاں وار کرنے کا موقع کم ملتا ہے کہ تمہیں وسوسہ کرے دنیا کا. بس اب دیکھیں اس آیت کا مطلب کیا ہوا, کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں, یعنی یہ بھی عبادت ہے جو مسجد میں آ کے کی جا رہی ہے. اس عبادت نے سکھایا ہے کہ باہر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرنی, اسی یہاں بھی اس کے بندے ہو, باہر بھی اسی کے بندے ہو, ہر وقت اسی کے بندے ہو. بندہ بھی عبد ہے اور عبد سے ہی لفظ عبادت ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ تم مسجد میں جیسے اس کے بندے تھے, باہر بھی ہر جگہ اس کے بندے ہو, تو اب جو کر رہے ہو عبادت ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی, مثلا عالم کا سونا جاہل کے جاگ کے عبادت کرنے سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا انسان کے بدن کے لیے ضروری ہے. سوئے گا ایک ٹائم شیڈول کے مطابق, ایک ٹائم وہ سوئے گا تو جو اس نے صبح ذمہ داریاں اور بڑے کام کرنے ہیں, لوگوں کو نصیحت کرنی ہے, ہدایت کرنی ہے, وہ پھر کر پائے گا. لیکن اگر نہ سوئے مثلا بھی مریض ہو جائے گا, باقی ساری سرگرمیاں بھی افیکٹ ہوں گی. اب اگر وہ جو عالم ہے, عالم یعنی بات کو سمجھنے والا, جاننے والا, کہ ہر کام میں خدا سے جوڑ سکتا ہوں, اب یہ جو بامعرفت سویا ہے اور اس لیے کہ اس بدن کے لیے سونا ضروری ہے تاکہ یہ آرام کر لے اور صبح عبادت بھی کرے اور صبح پھر یہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرے, تو خدا فرماتا ہے ایک جاہل کہ جس کو ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے عبادت کر رہا ہے, یہ سونا اس جاگنے سے افضل. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثواب اور اجر معرفت کے مطابق ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے معرفت. جس طرح آپ دین کو گہرائی میں سمجھتے جائیں گے, چیزوں کی حکمت اور فلسفہ سمجھتے جائیں گے, دین آپ کے لیے آسان بھی ہوتا جائے گا اور تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ بھی ہوگا, کیونکہ آپ لگائیں گے صحیح جگہ پر. بعض دفعہ ہوتا ہے بندہ تجربہ کار نہیں ہے, زیادہ لگایا غلط جگہ پہ ڈوب گیا, ٹھیک ہے, لیکن ایک ایکسپرٹ ہے, اسے پتہ ہے کس کمپنی کو مثلا جس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے یہ صحیح ہے, اور وہ لگاتا ہے, تھوڑا بھی لگاتا ہے تو زیادہ کما لیتا ہے. دین بھی ایسا ہی ہے. لہذا فرمایا کہ ہم اجر اور ثواب جو دیتے ہیں وہ انسان کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی دو رکعت کسی کی ہزار رکعت سے زیادہ افضل. صلوات پڑھیے محمد والے. بس انشاءاللہ یہ آیت واضح ہے کہ جن و انس کو میں نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. مراد کیا ہے؟ ہر جگہ میرے عبد رہیں, جہاں بھی ہیں ان کو دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے. جیسے ہوتا ہے نا یہ بعض کمپنیوں نے جن کو عام پبلک سر وقت کام ہوتا ہے اسٹورز میں جائیں تو انہوں نے اپنا یونیفارم دیا ہوتا ہے, اور وہ جو بندہ دیکھتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے یہ فلان کمپنی کا ملازم ہے, ٹھیک ہے. تو ایک حقیقی عبداللہ کو کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز, اس کی گفتار وہ ایسا ہو کہ جو بھی دیکھے اس سے واقف, اسے پتہ چل جائے یہ خدا کا بندہ ہے. اس نے وہ کمپنی اپنے رنگ کا یونیفارم پہناتی ہیں, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہوگا؟ یہ رنگ کیا ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں جس سے دوستی ہوئی اسی کے رنگ میں رنگا گیا. ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوئی کلر کر دیا, اس کو پینٹ کر دیا, یعنی حرکات, باتیں, افکار اس جیسے ہو گئے. اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کہ انسان کو جو بھی دیکھے اس کو پتہ چلے کہ یہ اس وحدہ لا شریک کا عبد ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. میں نہ تو ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں, میں محتاج نہیں ہوں. یہ رزق کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ انسان اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مثلا باپ بوڑھا ہو گیا, اب بچے سے کہتا ہے تو کما میں کھاؤں گا, پر میں خود نہیں کما سکتا. خدا بندہ اعلیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, کہ تم نے اب تم بڑے ہو گئے ہو, زیادہ ہو گئے, تم کماؤ تو مجھے کھلاؤ, نہیں. کیونکہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں بات کھول کے بیان کی, آیت نمبر 58 میں, یقیناً اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے, رزاق, ایک ہوتا ہے رازق ایک ہوتا ہے رزاق. رزاق مبالغہ ہے, بہت زیادہ بہت بڑا رزق دینے والا ہے, اور بڑی مضبوط پائیدار طاقت والا, قوت والا. وہ کمزور نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑے گی, اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ تو دینے والا ہے, بہت بڑا دینے والا ہے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے میں وہی سزائیں ہیں جو ان کے ساتھیوں کے حصے میں تھی. اصحاب, اصحاب بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بیسک معنی وہی ساتھی ہے. یہاں ساتھی سے مراد کیا ہے؟ جیسے گزشتہ اقوام میں ان جیسے تھے, ان کے لیے بھی انہی جیسا عذاب ہے. ان حرکت, اللہ کا قانون چینج نہیں ہوتا, تو ان کا بھی, ان کے ہم مشرب جو ساتھی تھے, جو ان کے حصے میں سزائیں تھیں, ان کے حصے میں بھی وہی ہیں. پس مجھ سے جلدی نہ کرو, اس عذاب کے بارے میں جلدی نہ کرو. یہ وہ جو نبیوں سے کہتے تھے لے آؤ. پس کفار کے لیے تباہی ہے اس روز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی قیامت کے دن ان کے لیے تباہی ہوگی. ویل کا لفظ ہے, موت اور تباہی اور عذاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے سورۃ الذاریات, الحمدللہ ہم نے تمام کر لی. سورۃ الذاریات کا جو فوکس ہے وہ قیامت پر تھا, حساب کتاب پر تھا, اور اگلی جو سورہ ہے سورۃ الطور, اس کا بھی تقریباً سارا کا سارا جو فوکس ہے, آغاز بھی آپ دیکھیے گا بالکل ملتا جلتا ہے اس سے, سورۃ الذاریات سے. اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے, اور کچھ جنت کی باتیں ہیں, اور اس کے بعد کچھ کفار کی باتیں ہیں. سورۃ الطور ترجمہ اور مختصر تفسیر. رحمان و رحیم اللہ کے نام سے, قسم ہے طور کی. طور سوریانی زبان کا لفظ ہے, اور اس زبان میں پہاڑ کو طور کہتے ہیں, لیکن بعد میں پھر یہ مخصوص ہو گیا اس خاص پہاڑ کے لیے جس پر حضرت موسیٰ گئے تھے, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام کیا تھا. طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی. اور کیونکہ طور کے بعد کتاب کا تذکرہ ہے, تو زیادہ امکان یہ کہ اس سے مراد وہی تورات ہے, ورنہ قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے, وہ کتاب کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں, وہ کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے. لیکن اس طور کی مناسبت سے ہم نے عرض کی کہ کتاب تورات. ایک کشادہ ورق میں اور بیت معمور کی قسم. بیت معمور, یا اس سے مراد خود بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں. معمور یعنی آباد, اور یا اس سے مراد, بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں آسمان پر اسی طرح کا ایک گویا کہ بیت ہے, جس کو ہر وقت فرشتے جہاں طواف کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تو وہ بیت معمور ہے. اور بلند چھت کی قسم, یعنی آسمان کی قسم. اور موجزن سمندر کی, بحر المسجور, ایسا بھرا ہوا کہ جو طوفانی ہو, پانی گویا باہر آنے کو تیار ہو. اور آپ دیکھتے ہیں یہ جسے ہم مثلا سونامی کہتے ہیں, کہ جب آپ نے دیکھے ہوں گے مناظر کہ کس طرح جب پانی زمین پر, خشکی پر داخل ہوتا ہے تو انسانوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اور یہ قیامت جب آئے گی تو تب بھی ایک جو کام ہوگا, فرمایا وہ عدل, سورۃ التکویر میں, وہ عدل بحار سجرت, اور جب جو سمندر ہیں وہ بپھر جائیں گے اور گویا کہ خشکی پہ چڑھ آئیں گے. اور موجزن سمندر کی, موجزن انہوں نے ترجمہ کیا کیونکہ سمندر کی موجیں گویا کہ باہر آنے کی طرف تیار ہوتی ہیں. یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں خدا کی قدرت کی نشانی ہیں، پہلے کتاب کا تذکرہ کیا، طور کا تذکرہ کیا، وہ مربوط ہے انسانوں کی ہدایت سے. یعنی ہم نے جو نبی بھیجا، ہم جو انبیاء بھیجتے ہیں، اور یہ جو تم ہماری قدرت کے مناظر دیکھتے ہو، یہ سارا نظام بنایا ہے، یہ سب ہم نے بیہودہ نہیں بنایا. اور بیہودہ نہ ہونے کی ایک دلیل کیا ہے؟ کہ ہم حساب کتاب کریں گے. تیرا یہ سب چیزیں گویا گواہی دے رہی ہیں کہ یہ نظام باطل نہیں ہے، اور ہم حساب کتاب کا دن برپا کریں گے، قیامت آنے والی ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کے اواخر میں اللہ نے مومنوں کی نشانیاں بتائی، فرمایا وہ کہ جو آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں اس تفکر کے نتیجے میں، کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے اس نظام کو باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو پاک ہے اس کہ تو اتنا بڑا کام ایسے ہی کر دے، بے مقصد کر دے. تو با مقصد ہے، فوراً اگلی جو دعا ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لے کہ جو حساب کتاب کے بعد نافرمانوں کا انتظار کر رہی ہے. یعنی یہ اس باطل نہ ہونے کو قرآن نے ریلیٹ کیا کس کے ساتھ؟ اس دعا کے ساتھ کہ تو پاک ہے کہ بلا وجہ کوئی کام کرے، بغیر سبب کے، بغیر مقصد کے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یعنی جو بے مقصد سمجھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں، جنہوں نے مقصد حیات نہیں لیا قرآن مجید سے، خدا سے، جو عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیری ذات اس عیب سے بھی پاک ہے کہ تو کوئی کام بے مقصد کرے. یہ تفکر کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے، آخری رزلٹ ہے. آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. یعنی کوئی ایسی طاقت کہ جو آ کے اللہ کا فیصلہ بدل دے اور کہے کہ نہیں، قیامت نہ برپا کی جائے، نہیں. قیامت کا برپا ہونا بھی حق ہے، اور کب برپا ہوگی کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ رسول اللہ سمیت کسی کو نہیں معلوم. قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ذکر آیا کہ لوگ آپ سے قیامت کا پوچھتے ہیں، آپ کہیے شاید قریب ہی ہو، کہیے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. قل انما علمها عند ربی، صرف میرے رب کے پاس ہے. قیامت کے وقوع ہونے کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کا واقع ہونا حق. جب واقع ہوگی تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم بتاتا ہے، اس دن آسمان بری طرح تھر تھرائے گا. یہ جو عربی کا لفظ ہے تمور، تمور یعنی اچانک جیسے کوئی چیز زور سے گھومتی ہے، گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور آسمان زور سے گھومنے لگے گا، تھر تھرا جائے گا، اور پہاڑ پوری طرح سے چلنے لگیں گے. یعنی جنہیں تم دنیا میں بڑے مضبوط سمجھتے ہو، مضبوطی کی علامت ہے جو پہاڑ، اور اللہ نے ان کو مضبوط بنایا، قرآن نے بتایا میخیں بنایا، یہ میخیں بھی اکھڑ جائیں گی اور یہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا، نہیں لفٹ کرائی، نہیں مانا، نئی نصیحت حاصل کی، ان کے لیے تباہی ہے. جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، بے مقصد کاموں میں، کھیل کود میں پڑے ہیں. بے مقصد کام سے مراد کیا؟ یعنی جو خدا مقصد حیات بتاتا ہے اس سے کٹ کر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں. تو ہر کام جو اپنی مقصد حیات سے کٹ چکا ہے، قرآن کہتا ہے وہ پتہ چلے گا تمہیں کہ وہ بےہودہ کام. جیسے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی کی بات پہنچی ہے تجھ تک؟ یعنی قیامت جو سب کو ڈھانپ لے گی. وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن بڑے شرمندہ اور جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے. وہ محنتیں کس لیے کی تھی؟ دنیا کے لیے. عاملۃ، بڑے عمل کیے تھے، ناصبہ، تھکے ہوئے. بڑی میں نے بنا لی، میرے جتنا ہے ہی کوئی نہیں، تھکے ہوئے ہوں. ہوگا کیا اس تھکاوٹ کا، اس محنت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تسلی نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکا جائے گا، تمہاری محنت کا یہ رزلٹ ہے جو تم نے مقصد حیات بھلا دیا تھا. تسقا من عین آنیہ، اور پھر ان کو پیاس لگے گی تو پھر کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. ووجوہ یومئذ ناظرہ، اور کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ اپنے وقت پر، وہ سورہ مبارکہ 30ویں جز میں ہے، وہ بھی آ جائے گی. پس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں توجہ کرتے کہ کس لیے خدا نے خلق کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ بس عقل مند وہ ہے جو پیدا کرنے والے سے جانے کہ کس لیے پیدا ہوا، اور وہ جاننے سے ایسا نہیں ہے کہ دنیا خراب ہو جاتی ہے. دنیا خراب نہیں ہوتی، وہ تو خداوند عالم نے جو لکھا ہے حلال سے بھی دے دے گا. ہاں آخرت بن جاتی ہے، اور دنیا گزرنے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی. والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. جو بےہودگیوں میں کھیل رہے ہیں، اس دن وہ زور سے دھکیل کر جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے. یعنی یہ جو لفظ ہے یدعون، یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہاں پر ہے یدعون الی نار جہنم دعا. یہ دعا جو ہے یہ تاکید کے لیے کہ بری طرح دھکے دے کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. یعنی دنیا میں گویا کہ متکبر تھے اور کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس دن پھر اس تکبر کو خداوند عالم خراب کرے گا اور بری طرح دھکے دے کر ان کو جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جائے گا. یہ وہی آگ ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. تو کیا یہ جادو ہے؟ یعنی اللہ اس دن کہا جائے گا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو تم کہتے تھے جادو ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے باتیں بتائی تم کہتے تھے یہ جادو ہے. جہنم کے پاس جب دھکے دے کے لے جائے جائیں گے اور نظر آنا شروع ہو جائے گی آگ، تو کہا جائے گا یہ بھی جادو ہے. یعنی یہ حقیقت ہے، جو خدا کے نبی نے بتایا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، اب بولو جادو ہے. تو کیا یہ جادو ہے یا تم اب بھی نہیں دیکھ رہے؟ اب بھی وہاں بھی تم حق کو نہیں دیکھتے تھے، وہاں تمہیں یہ نظر نہیں آتی تھی، اب بھی کہو نہیں دکھائی دے رہی، اب بھی کہو جو وہاں کہتے تھے کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ اس کو، تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ اب اس میں جلو. اور صلوات پڑھیے محمد والا. اب اس میں جلو. تو صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے کوئی فرق نہیں، تمہیں تو ہر حال میں صرف اور صرف تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی. یہ جو تم آگ میں آئے ہو، یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے جو تم عمل کرتے تھے. یہاں جہنمیوں کا تذکرہ تمام اور جنت کی طرف گفتگو کا رخ جاتا ہے. یقیناً متقین جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے. وہاں بھی ایسا ہی تھا، پہلے جہنمیوں کا سورہ زاریات میں فرمایا تھا اور پھر جنت کا تذکرہ کیا تھا، یہاں بھی ایسا ہی ہے. یقیناً صاحبان تقویٰ تو جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہوں گے، اور ان کا پروردگار، ان کا رب انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا. خوشگواری سے کھاؤ اور پیو. یہ عربی کا لفظ ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو. ہنیئن، ہنیئن یعنی ایسا کھانا پینا جس میں کوئی ناگواری، کوئی برا ذائقہ، کوئی محدودیت ختم ہو جائے گا، بندے زیادہ ہیں، راشن تھوڑا ہے، فلان ہے، موسم نہیں ہے. کھاؤ، لذتیں اس کی حاصل کرو. ہنیئن کا ترجمہ انہوں نے کیا خوشگواری سے کھاؤ، خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے بار بار، آپ توجہ فرما رہے ہیں، قرآن کی ٹون یہ ہے، یاد رکھیے گا. کوئی کہے میں ایمان لے آیا، میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے رسول اللہ کو مان لیا، میں نے مولا علی کو مان لیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم نے مان لیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ قرآن ہے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. اور جب جزا کی بات آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بس جزا ملے گی، یعنی جو عباد کیا وہی آمنوا وعملوا الصالحات. ایسا نہیں جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کا عمل اللہ کے لیے تھوڑی ہوگا، وہ تو خرابی کرے گا، عمل کرتا بھی ہے. اور وہ کہا جا رہا ہے عاملۃ الناصبہ، سورۃ الغاشیہ کی جو میں نے آیت پڑھی، بڑی محنت کی ہوگی لیکن وہ خدا کے لیے نہیں تھی، وہ دنیا کے لیے تھی، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. جو نیت تھی وہیں سے اجر ملے گا. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو خوشگواری سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے. یا قرآن کہتا ہے فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، یعنی آگے اللہ کی حد آ گئی تو تم رک جاتے تھے، وہ لذت تمہیں کھینچ رہی ہوتی تھی لیکن تم رک جاتے، اس صبر کے بدلے آج تم پر سلام. یہ قرآن کی ٹون ہے. باقی ساری باتیں اس کے سائے میں جو لے کر آ جائے وہ ہدایت پر، اور یہی سبب ہے اہل بیت اطہار کے فرمان کا کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی جھوٹ گھڑنے والا ان کے نام سے گمراہ کرنے کے لیے کہے کہ عمل کی، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا، اگر ہم ان کو مان کر بھی عمل کرنا ہے ہم نے تو پھر ان کو ماننے کا فائدہ کیا. یہ میں نے سنا ہوا اپنے کانوں سے. دیکھیں کتنا فرق ہے، 180 ڈگری، 180 ڈگری کا فرق. اہل بیت اطہار فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات کرے قرآن سے دیکھ لینا، چونکہ قرآن تو بالکل محفوظ موجود ہے، لہذا جھوٹوں کے ہتھے نہیں چڑھو گے، فریب دینے والوں کے ہتھے نہیں چڑھو گے. جس طرح یہودی عوام، بنی اسرائیل کے عوام تورات سے کٹ کر اپنے دین فروش علماء نما افراد کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ جس نبی کا انتظار کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے وہ نبی جب آیا تو انکار کر دیا، اتنے کرپٹ اور بد عمل ہو چکے تھے. بد عملی انسان کو روح دین سے ایسی دور کرتی ہے کہ پھر خدا کا نبی آ جائے، پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہیں مانتا، پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہیں مانتا. بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جو تجھ سے بغض رکھے گا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حدیث جو ایسی حدیث ہے جس کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا، رسول پاک نے فرما دیا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. یہ فارمولہ ہر جگہ چلے گا. اب کوئی کہے کہ حضرت علی کو مارنے کے درپے ہو گیا پھر بھی مومن ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مومن نہیں ہوگا، یہ پھر آپ نے بھی قرآن کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، آپ نے بھی رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خوشگواری سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے عوض جو تم کرتے رہتے کرتے رہے ہو. وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یعنی بہترین قسم کے تخت لائنوں میں صفوں میں لگے ہوں گے جہاں اہل جنت بیٹھے ہوں گے. اور دوسری آیات میں ہے کہ متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، تاکہ آرام سے گپ شپ کر سکیں، میموریز شیئر کر سکیں کہ فلان ہوا تھا فلان ہوا تھا. جیسے کوئی اسکول کالج کے زمانے کے دوست ہوں تو بہت عرصے کے بعد جب وہ دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یاد ہے تمہیں ادھر کیا ہوا تھا، وہ یاد ہے یہ ہوا تھا فلان ہوا تھا یہ ہوا تھا، تو شکر ہے تم نے وہ اس کی بات نہیں مانی تھی ورنہ تم بھی آج خراب ہو گئے ہوتے. تو اس قسم کی باتیں کریں گے, اور قرآن نے سورہ مدثر میں آگے آ جائے گا, پھر اللہ جہنمیوں سے بھی ان کی بات کرائے گا اور یہ ان سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے, تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم فضول گپے مارا کرتے تھے, ہم قیامت کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے, یہاں تک کہ مر گئے اور وہاں پہ قرآن کہتا ہے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے. اب کوئی قرآن کی اس بات کو بھول جائے اور کہے نماز کو ہلکا کرے اور کہے تو ہمارے پاکوں کی شفاعت ہو جانی ہے, اس سے بڑا خائن اور دھوکے باز کون ہوگا؟ اس نے کوئی 1,00,000, 2,00,000, 1,00,000,000 کا فراڈ نہیں کیا آپ کے ساتھ, آخرت کا فراڈ کر دی, آخرت لوٹ لی اس نے خود چند ٹکے لینے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ انسان پچھتائے گا کاش قرآن کی بات کو دیکھ لیا ہوتا, میرے پاس آئی تھی یہ کتاب اور میں نے وہ اس سے دیکھ کر نصیحت نہیں لی, اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ صف میں بچھی ہوئی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی تزویج کر دیں گے. زوجنا تزویج یعنی جوڑا بنا دینا. ابھی بھی جب اسی لفظ سے وہ ہے, جب نکاح کے سیرے پڑھے جاتے ہیں تو زوجتو یعنی میں نے تزویج کر دیا. آیت نمبر 21 توجہ فرمائیے گا, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی, خود بھی مومن تھے اولاد نے بھی پیروی کی, یعنی کیا مطلب؟ گویا کہ اولاد کی بھی تربیت کی. جتنا مجھے جہنم کا خوف ہوگا اپنے بارے میں اتنا ہی اپنے بچے کے بارے میں بھی ہوگا, اتنا ہی اپنی بیوی کے بارے میں بھی ہوگا, اپنے پیارے دوست کے بارے میں بھی ہوگا. لیکن عجیب تضاد ملتا ہے, اگر وہ بچہ آپ کو بتا کے کہ میں اسکول جا رہا ہوں جہاں پڑھنے سے اس کو دنیا ملنی ہے, اور آپ کو پتہ چلے کہ 3-4 دنوں سے یہ اسکول نہیں آ رہا, پتہ چلے آپ سے فراڈ کر رہا, تو آپ کتنے سنجیدہ معاملے کو لیں گے اور بچے سے کہیں گے بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں, کدھر تم جاتے ہو, ڈانٹیں گے, اور بہرحال اس پر پھر نگاہ رکھیں گے کہ کوئی بندہ ساتھ اسکول چھوڑ کے آئے اور لے کر آئے کہ یہ بھاگے نہ کہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے میں اتنا جو کماتا ہوں مشکل سے تیرے پہ خرچ کر رہا ہوں اور تو اتنا احمق آدمی ہے, تو میرے خون پسینے کی کمائی اڑا رہے, تو اتنے سنجیدہ. لیکن یہی بچے نماز نہیں پڑھتے, ہے ہی نہیں, گویا کہ خود بھی اتنا خوف نہیں ہے جہنم کا. تو جب خود اگر خود ڈر ہوتا تو پھر دنیا کے خراب ہونے کا خوف ہے, لہذا بچے پر پورا فوکس ہے, آخرت کے خراب ہونے کا اتنا خوف ہی نہیں, تو پھر اتنا فوکس بھی نہیں. عقل مند وہ ہوتا ہے جو کمپیریزن کرے, موازنہ کرے, باتیں بڑی واضح ہوتی ہیں کامن سینس کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جب انسان کامن سینس استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ دھوکے بازوں کے دھوکوں میں کہتا ہے کہ یہ, اور مولانا صاحب تو ہر وقت الٹی سیدھی بڑی سخت سخت باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ والا بندہ صحیح ہے, یہ بڑا اچھا دین بتاتا ہے کہ ادھر والا کام بھی جاری رکھو اور ادھر والا جو ہے مجھے فیس پے کرو تو میں تمہارا کام سیٹ کرا دوں گا, میرے سر پہ قرآن رکھ دو تم جنت میں جاؤ. قرآن کبھی نہیں بدل سکتا, یاد رکھیے گا, تا قیامت لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ آیات گواہ بنی, خدا دکھائے گا یہ نہیں لکھا ہوا, یہ نہیں تھی میری کتاب, تیرے رب کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آپ گزر گیا سورہ قاف میں, ما یبدل القول لدی, میرے پاس بات فیصلے بدلتے نہیں ہیں, وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, یہ جو تمہاری حالت ہوئی ہے یہ تمہارے اپنی حرکات کی وجہ سے ہوئی ہے. اور بھلا آپ اہل بیت اطہار کی زندگیاں تو دیکھیں, ساری لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تھی, ساری لوگوں کو نیک بنانے کے لیے تھی. اصول کافی کی روایات پڑھیں, فرمایا من کان للہ عاصیا فہو عدونا, ایک لمبی حدیث ہے, اپنے شیعوں کی نشانیاں بتائیں, کسی اپنے صحابی کو ہمارے شیعہ یہ ہوتے ہیں, ان کی یہ نشانی ہوتی ہے, یہ نشانی ہوتی ہے, یہ نشانی ہوتی ہے, اور پھر فرمایا دیکھا کہ اس کی شکل تھوڑی عجیب سی ہو گئی ہے نشانیاں سن کے, تو پھر امام نے فرمایا کہ लोगों की बातों के साथ मत बैठ जाना, मेरी बात वो है जो मैं तुझे बता रहा हूं, लोगों की बातें सुन सुन के बह मत जाना। और इस तुरानी हदीस के आखिर में जुमला फरमाया क्या, मन यानी खुलासा किया, मन कान लिल्लाह आसियन, जो अल्लाह का नाफरमान है फहुवा अदुवना, वो हमारा दुश्मन है। भला कैसे खुदा को नाराज करने वाले से हम राजी हो सकते हैं। वो जो अल्लाह की रजा पर सब सख्तियां सह के कहते हैं खुदाया जिस तरह तू राजी हम राजी, वो खुदा की नाराजगी पर राजी हो जाएंगे। जिंदगी मेरी खुदा को नाराज करने वाली हो और मुझे किसी ने गोली खिला दी हो कि इमाम हुसैन तुझसे राजी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये अगर आप अच्छी तरह इन बातों को जहन में रखें तो आपको इन्हीं को यही कुरान की आयत फिर नूर बनती है, फिर इंसान देख लेता है कौन कैसी बातें करता है। क्योंकि आपको अहले बैत का दुश्मन बन के कोई खराब नहीं करेगा, अहले बैत वाला बन के ही खराब करेगा, अहले बैत के नाम पर ही तारीफ करेगा। आपके दिलों में वो जो पाकीजा मोहब्बत है अहले बैत की वो गलत इस्तेमाल हो जाएगी। लिहाजा वो बता गए कि हमारी बातें कुरान के साथ रख लें, हमारी बातें नहीं हमसे मंसूब कोई करके आके तुम्हें बताए भैया इमाम हुसैन ने फरमाया, पहले कुरान को देख लें, हम कुरान के खिलाफ बात नहीं करते। लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैल हौज, अबदन ये जुदा नहीं होंगे एक दूसरे से यहां तक कि हौज पर मुझे इकट्ठे मिल जाए। कल आपको मैंने सही सनद चंद दिन पहले हदीस सुनाई थी कुतुब अहले सुन्नत से कि जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है कि कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ है, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास इकट्ठे हो जाए। कितनी वजाहत की बात। और हम उन्हें और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, उनकी औलाद को हम उनसे मिला देंगे। ये एक एक्स्ट्रा खुशी होगी के जो वालदैन थे नेक अल्लाह तबारक व ताला उनकी औलादों को उनसे मुलाकात करवा देगा। और जो इसकी वजाहत में फरमाया गया वो एक यानी ये वजाहत भी फरमाई गई कि अगर मसलन औलादें कुछ दर्जे में कम थी तो खुदा उन वालदैन की बरकत से थे जन्नत में तो दर्जा भी इकट्ठा कर देगा, उनको भी ऊपर ले आएगा, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल खुदा के बंदे थे, खुद भी नेक थे औलादों को भी नेक बनाया। तो अगर थोड़ा फर्क भी रह गया तो अल्लाह वो फर्क हटाकर इनको इकट्ठे कर देगा। और वो जो अपनी औलाद को अपने रिश्तेदारों को देखने की लज्जत होती है वो खुशी भी एक एक्स्ट्रा खुशी बन जाएगी। जबकि दूसरी तरफ यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी, जिस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, भाई से भाग रहा होगा, बीवी से भाग रहा होगा, सबसे भाग रहा होगा। एक ये और सूरह मारिज में है कि कहेगा इन सबको अगर अल्लाह जहन्नम में डाल दे मुझे छोड़ दे मैं तैयार हूं सौदा करने। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की, उनकी औलाद को हम उनसे मिला देंगे और उनके अमल में से हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। यानी जो निचले दर्जे वाले को हम ऊपर लाएंगे तो ऐसा नहीं कि कॉम्पनसेशन के लिए ऊपर वाले को कुछ लेके उसे भी नीचे कर दें, यानी थोड़ा ऊपर वाले को नीचे लाएं, नहीं, हम अपनी तरफ से इजाफी कर देंगे, उनका कुछ कम नहीं करेंगे, उनके पूरे पूरे वही दर्जा। हाँ, इस बरकत से हम उनकी चूंकि इनकी औलाद थी इनका हिस्सा था तो हम उनको भी इकट्ठा कर दें। खुदा बंदे आलम करीम, इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़ के तेरा रब सबसे बड़ा करीम है। जहां तक किसी की बुजुर्गवारी और करम का तुम तसव्वुर कर सकते हो तेरा रब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा करीम तो तेरा रब है, सबसे अरहमर राहिमीन, जो रहम करने वाले हैं तुम जिनको रहम करने वाला, सबसे ज्यादा रहम करने वाला तेरा रब है। तो जिसने इसको नाराज किया अपनी जिंदगी में तो फिर जो इसकी रहमत के दायरे में नहीं आ सकता वो कैसे समझ सकता है कि कोई और रहमत अल्लाह की रहमत से बड़ा दायरा है कि जो उसको अपनी आगोश में ले लेगी। बाकी तो जो जितना रहीम है और करीम है वो उसकी अता से है, उसके मुकाबले की रहमत और करम किसी के पास नहीं। और उनके अमल में से हम कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमल का गिरवी है। कुल उम्र इम बिमा कसब रहीन, रहीन जैसे चीज गिरवी रखी जाती है, हर शख्स अपने अमल का गिरवी है, उसका हिसाब देगा तो वहां से छूटेगा। और हमने उन्हें फल और गोश्त जो उनका जी चाहे हम उन्हें फराहम करेंगे। वहां वो आपस में, इन्होंने तर्जमा किया जाम फेराते होंगे, जबकि जो लफ्ज अरबी का लफ्ज है वो यतनाजाउन, तनाजो, इसका असल माना होता है झगड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो सीन है वो जैसे दोस्त आपस में बैठे हो, छीना झपटी भी कर लेते हैं, कोई किसी के हाथ से छीन ले, एक दोस्तों का जैसे कहते हैं इंजॉय करने का एक तरीका होता है। तो फरमाया जन्नती भी एक दूसरे को गोया के मसलन छेड़छाड़ करेंगे और ये एक इंजॉयमेंट का तरीका होगा। यतनाज़ऊन फीहा कासन, लेकिन ये वो छीना झपटी नहीं होगी कि जिससे कोई नाराज हो और कुछ हो, वो लज्जत के लिए होगा, हंसी और खुशी के लिए होगा। और लेकिन जाम की फिर खसूसियत भी बता दी, जिसमें न बेहूदगी होगी और न गुनाह, यानी ये वाला जाम जो होता है जिसको पीकर बेहूदगी भी होती है और गुनाह भी होता है और खुदा की नाफरमानी भी होती है, तो वो नहीं होगा उस शराब में के जो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में अल्लाह की तरफ से इन्हें पेश की जाएगी। वो वहां आपस में जाम फेराते होंगे जिसमें ना बेहूदगी होगी और ना गुनाह, ऐसा नहीं होगा कि वहां पीकर दूसरों को गालियां निकालने शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। और उनके इर्द गिर्द नौ उमर खिदमत गुजार लड़के उनके लिए चल फिर रहे होंगे, जैसे किसी बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट में बड़े जबरदस्त यूनिफॉर्म पहन के वेटर्स फिर रहे होते हैं, सर कोई चीज कम तो नहीं है, सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं है, तो मैं वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो वहां पर बेहतरीन खिदमत गुजार, ये लफ्ज है यतूफ, तवाफ कर रहे होंगे, यानी उनके इर्द गिर्द फिरते होंगे ताकि किसी चीज की कमी ना हो। और वो होंगे कैसे, गोया के छुपाए हुए मोती, जैसे ये छुपाए हुए क्यों कहा कि एक जो चीज बिल्कुल फ्रेश होती है जिसे छुपा के रखा गया हो, हत्ता के उसको माहौल के गर्मी सर्दी के असरात ने भी उसको मुतासर ना किया हो, तो उसको जब पहली दफा मसलन खोला जाता है तो उसकी एक खास तरोताजगी होती है। तो फरमाया कि लुलुम मकनून, मोती होंगे जैसे छुपा के रखे गए थे। और अगर कोई छुपा हुआ खजाना इंसान पहली दफा देखता है तो बाद में देखता रहे तो वो लज्जत नहीं होती जो पहली दफा, ठीक है, उसको देखने में आती है। मैं मिसाल देता हूं, फर्ज करे किसी ने कोई बहुत जबरदस्त को शौक था, उसे बड़ी मेहनत की गाड़ी खरीद ली, पहली दफा जब उसमें बैठता है तो उसको बहुत मजा आता है, ठीक है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब बाहर घर से निकलता है साथ से एक और उससे अच्छी गाड़ी गुजरती है तो उसको अपनी वाली गाड़ी जो है वो थोड़ी हल्की लगनी शुरू हो जाती है। फरमाया कि ऐसे होंगे जैसे, इसी तरह जो अजवाज हैं हूरों का जो तज़किरा है वहां पर सूरह रहमान आगे आ जाएगी, लम यतमिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उनको न किसी जिन ने न कि किसी इंसान ने पहले किसी ने छुआ भी नहीं होगा। कासिरातु तर्फ, झुकी हुई आंखों वाली, शर्म हया कि जो खुदा ने जिसको उनका मालिक बनाया है, जौज बनाया है, उसके अलावा किसी से हम कलाम भी नहीं होंगे, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा दूसरों से भी आंखों में आंखें डाल के हंस हंस के बातें करें। आजकल कॉन्फिडेंस ये होता है ना कि जितनी कोई शर्म और या के बगैर लिबास पहनने में, बातें करने में। कुरानी तरबियत, लेकिन जाहिर बात है کہ جب میں خود ہوں گا تو پھر میں کوشش کروں گا، میں جانتا ہوں گا تو پھر میں بتاؤں گا، اگر میں جانتا نہیں ہوں گا تو میں بتانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا. گویا وہ چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، باتیں کریں گے، ڈسکس کریں گے. قالو، کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے. یعنی یہ جو اللہ نے آج ہمیں بچے ملا دیے ہمارے، یہ ہوا پتہ کیسے؟ کہ ہمیں خود اللہ نے دی تھی توفیق، دین کی سمجھ دی تھی، تو ہم خود اپنے لیے بھی ڈرتے تھے جہنم سے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی خدا سے ڈرتے رہتے تھے. تو آج اللہ نے ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اکٹھے کر دیے. یہ وہی کہے گا نا جو خود بھی مومن ہو اور اپنی اولاد کو بھی مومن بنائے. تو یہ پھر بتائیں گے ایک دوسرے کو کہ یہ جو خدا نے ملایا ہے نا، مثلا فرض کریں وہ کسی اور درجے سے آ کے ملے گا، تو بتائیں گے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم جو تھے ہم نے ان کے بارے میں خدا سے ڈرتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ یہ بھی نیک ہوں، یہ بھی نمازی ہوں، اچھے اخلاق کے مالک ہوں، خدا سے جوڑنے کی ہم نے انہیں کوشش کی. تو آج اللہ نے ہم نے ان کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کی، تو آج خدا نے ان کو ہم سے جوڑ دیا، اور خدا نے ہمیں ہماری ملاقات کروا دی. کہیں گے، ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. یقیناً اس سے پہلے ہم اسی کو پکارتے تھے، وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اللہ کی تعریفیں کریں گے وہاں پر. پس اے رسول، آپ نصیحت کیجئے کہ آپ تو اپنے رب کے فضل و کرم سے، یعنی آپ پر اپنے رب کی نعمت ہے، بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، نہ آپ نجومی ہیں. یہ کاہن کہتے تھے جو غیب کی خبریں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے جن رکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، کاہن اسے کہتے ہیں. تو یہ کفار ایک الزام رسول اللہ پہ لگاتے تھے، یہ جو کہتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا، یہ کوئی کاہن قسم کا آدمی ہے، نعوذ باللہ. اور کبھی کہتے تھے یہ جادوگر، کبھی کہتے تھے یہ نعوذ باللہ مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں جس کی کہ دماغ پر کوئی ایسا بیماری ہو گئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مجنون. بس آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ تیسرا الزام، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں موت کے منتظر ہیں، مر جائے گا، اس کی شاعری بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شعر بولتا ہے مر جائے گا، اور یہ جڑا ہوا ہے اسی ابتر والے مسئلے کے ساتھ. اس کے بعد یہ ابھی کچھ عرصہ شور ہے، مرے گا تو ختم ہو جائے گا. ہم اس کے بارے میں، یہ لفظ ہے نتربس، تربس عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہے انتظار، لیکن انتظار خود عربی کا لفظ ہے. تربس کسی کے بارے میں حادثے کا انتظار کرنا، یعنی یہ انتظار کرنا کب اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے. یہ تو ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ یعنی موت کے منتظر ہیں. اے رسول، کہہ دیجئے انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہا ہوں. تم بھی انتظار کرو کہ تم انتظار کرو کہ میرے پہ کیا آتا ہے، اور میں انتظار میں ہوں کہ اس نافرمانی کے کی جگہ تم پر کیا آنے والا ہے، اس کے بدلے میں تم پر کیا آنے والا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 32 سے سوالوں کی شکل میں اعتراض کے طور پر، یہ جو اتنا جھٹلا رہے ہیں اور اس نصیحت کو بار بار کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، یہ کہاں سے گائیڈنس لے رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ خالق ہیں، یہ تیرے رب کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ کیوں اتنا اکڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں جھکتے اس نصیحت کے سامنے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مان لیتے، کیوں نہیں آپ کی پرخلوص نصیحتوں کو مان لیتے؟ یہ اب سارے کے سارے جو آگے آئیں گے وہ اعتراضات ہیں سوالوں کی شکل میں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہ کرنے کو کہتی ہیں یا کیا یہ سرکش لوگ ہیں؟ یہ دوسرا کیا جو ہے یہ حقیقت ہے. ان کی عقلیں نہیں کہتی، ان کی سرکشی کہتی ہے. وجہ فرما رہے ہیں، غور کیجئے، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کرو یا کیا یہ سرکش ہے؟ یعنی یہ سرکش ہے. جیسے ہم بھی عام طور پر اردو میں کہتے ہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی یا تم کسی اور چکر میں ہو، یعنی تم کسی اور چکر میں ہو. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب چند دفعہ سمجھانے کے بعد بندہ خرابی سے باز نہ آئے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں پھر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا تم کسی اور ہی چکر میں ہو. تو کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ یا کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا؟ یہ بھی کہا کرتے تھے، اس نے گھڑا ہے. بلکہ یہ تو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو کہتے ہیں گھڑ لیا، تو اگر اس نے گھڑ لیا تو پھر ہمارا چیلنج ہے، سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جاؤ، یہ ہمارا رسول تو تم میں سے کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے، ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اس کو کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو پھر ان کی نظروں میں تو ان پڑھ ہے، تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلام لے کر آیا ہے، تم اپنے سارے پڑھے لکھے جمع کر لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. نہیں کر سکو گے، اگر نہ کر سکو کہ نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو. یہاں پہ وہ ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیے؟ یہ جھوٹ کہتے ہیں. اگر گھڑ لیا ہوتا تو تم تو زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، بنا کے لو مقابلے میں، اسے نیچا دکھا دو. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تم ایمان نہیں لاتے. بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے، پس اگر یہ سچے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں. کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کس نے بنایا ان کو؟ خود بنایا؟ انسان اپنے آپ سے پوچھے میں نے اپنے آپ کو خود بنایا تو پتہ چل جائے گا میں نے خود نہیں بنایا. خود بنانا ہوتا تو سامنے اپنے کئی پہلے وہ کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو بنانا ہے، سارے میرے سامنے تصویریں رکھو، میں دیکھوں میں کتنا خوبصورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بناتا ہوں، اپنی ساری چوائس کرتا، میں نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے، جہاں پہ وہ کہتے ہیں سونے کے چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونا، اس گھر میں پیدا ہوں، ساری چوائس. تم نے خود خالق کیا یا بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہو؟ یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو خالق کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ مشکوک لوگ ہیں. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان پر ان لوگوں کا تسلط ہے؟ یعنی یہ کنٹرولر ہے، ان کا حکم چلتا ہے، کیوں یہ اکڑ رہے ہیں؟ کیوں اللہ کی بات نہیں مان رہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے یہ وہاں سے باتیں سنتے ہیں؟ آسمان کی باتیں یہ جو آپ کو جواب دے رہے ہیں، یہ کوئی سیڑھی ہے ان کے پاس کہ آسمان سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور جو صحیح ہے وہ ان کو پتہ ہے، اوپر سے جا کے سن کے آگے ہیں اور آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے. اگر یہ سننے والے ہیں تو پھر جو اوپر سے بات سن کر آئے ہیں پھر اپنی دلیل پیش کرے. ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے خدا کے انکار کی، آپ کے باتوں کے انکار کی. کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ یہ ایک خرافات قسم کا عقیدہ جو اللہ کے بارے میں بنایا ہوا تھا. کیا اللہ کے لیے، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل جو سورہ ہم پڑھیں گے، سورہ مبارکہ نجم، وہاں پر آ جائے گی کہ یہ بیٹیاں، پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہاں پہ اللہ نے ان کا جواب بھی دیا ہوا. کیا خدا، یہاں پر اعتراض ہے، کیا تم اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اگلی بات، کیا آپ ان سے اجر مانگتے ہیں کہ اس تاوان کے بوجھ سے ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں آپ نے ان سے کہا ہے کہ یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے اکاؤنٹ میں جو ہے مثلا پہلے اتنے پیسے کراؤ تب میں کروں گا، اب ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ پیسے کیسے پے کریں اس بات سننے کے لیے. مغرم، عربی زبان فہم میں مغرم، مغرم کہتے ہیں اس جرمانے کو کہ جو بلا وجہ ہو جائے بندے کو، کیا نہ ہو کچھ تو کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں اس پہ جرمانہ پڑ جائے. مثقلون ثقیل سے ہے کہ اب ان پر بوجھ پڑا جا رہا ہے اور گویا ان کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے. آپ نے ان سے مانگا ہے کچھ کہ جس کو پے کرتے ہوئے ان کی کمریں ٹوٹی جا رہی ہیں اور اس لیے یہ آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ تو کچھ نہیں مانتے. یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو یہ لکھتے ہیں، یعنی یہ تقدیریں لکھتے ہیں، غیب کی خبریں ان کے پاس ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں، یہ طاقت ہے ان کے پاس. یا کیا یہ لوگ چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو کافر لوگ تو خود چال کا شکار ہیں. اور یہ چال کا شکار کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی، جو میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی بڑا ایکسپرٹ چور بڑی پلاننگ سے بڑی چال سے کہیں چوری کرنے جا رہا ہو اور جدھر جا رہا ہے وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کو پولیس کو پہلے ہی پتا ہے اس کی ساری چال کا، اب یہ سمجھ رہا ہے میں چال چل رہا ہوں جبکہ وہ انتظار کر کے اصل میں انہوں نے چال چلی ہوئی ہے. یعنی اس کی چال کا نتیجہ، یہ بڑے کانفیڈنس سے جا رہا ہے کہ میرا پتہ ہی کسی کو نہیں، در حقیقت دھوکہ کھا کر پکڑے جانے کی جگہ میں جا رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے میں کمائی کرنے جا رہا ہوں، میں بڑا لوٹ کے مال لے آؤں گا، اصل میں پھنسنے کے لیے جا رہا ہے. تو یہ قرآن کہنا چاہتا ہے کیا یہ لوگ ام یریدون کیدن، کیا ان کا ارادہ کوئی چال چلنے کا، چال چلنا چاہتے ہیں. فالذین کفروا ہم المکیدون، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان پہ چال چل دی گئی ہے، ان کے خلاف چال چل دی گئی ہے. یا کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں. اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں گے یہ تو بھاری بادل ہے. یہ گزر چکا سورہ احقاف میں کہ حضرت ہود نے جب اپنی قوم کو خبردار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا تو چاہتا ہے کہ جو ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو جھوٹ بول کے ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو سچا ہے تو جو عذاب لے آنا لے آ. تو پھر جب عذاب آیا تو وہ ایک بڑے بادل کی شکل میں تھا، بڑا گویا کہ سیاہ بادل. تو یہ خوش ہو گئے انہوں نے جب دیکھا، تو ان کے محکمیہ موسمیات نے ان سے کہا کہ بڑی زبردست بارش ہونے والی ہے، تمہاری فصلیں زبردست ہوں گی. اور یہ ہود جو ہے یہ جھوٹ بولتا تھا، تم پہ تو بڑا اللہ کریم ہے. تو جب وہ آیا، قرآن کے لفظ یہ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب انہوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھا اور اس کا رخ ان کی وادیوں کی طرف تھا، قالوا هذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ آ رہا ہے بارش برسانے کے لیے، یعنی خوش ہو گئے. بل ہوا مستعجلتم به، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی اور تم ہمارے نبی سے کہتے تھے لیا، یہ وہ ہے. ریحن، یہ وہ ہوا لے کے آ رہا ہے، فیہا عذاب علیم، جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تو دمر کل شیئن بامر ربها، یہ اپنے رب کے امر سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، اور پھر جب صبح ہوئی تو ان کے مسکن تو اجڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اور کوئی چیز وہاں نظر ہی نہیں آتی تھی، وہاں بسنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم نافرمان مجرم قوم کو سزا دیا کرتے. یہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لے تو کہیں گے یہ تو بڑا بھاری بادل ہے، یعنی پانی سے بھرا ہوا بادل ہے. پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. یسعقون، یعنی ہوش اڑ جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ بے ہوش ہونا وہ ہے کہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. پس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اس دن نہ ان کی تدبیر ان کے کسی کام آئے گی. یہاں پہ بڑی تدبیریں کر لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، وکیل کر لیتے ہیں، عرض کیا کرتا ہوں جج کر لیا کرتے ہیں، کاغذات تیار کروا لیتے ہیں، اپنے اوپر کوئی کسی دوسرے شہر کی ثبوت بنا لیتے ہیں کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو ہمارے یہاں پر ہوا، سرکہ بنا لیتے ہیں اور شہد بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں. تو اس دن ان کی کوئی تدبیر انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یعنی کوئی عام طور پہ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں اگر کہیں پھنسے تو بہت مددگار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہے فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی یقیناً ایک عذاب ہے. یہ عذاب تو ہے قیامت کا جو بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا عذاب یا بعض اوقات دنیا میں ہی، اور اگر دنیا میں نہیں تو عالم برزخ میں ان کے لیے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب جس کا ہم بتا رہے ہیں قیامت والا عذاب، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، اکثر جہالت کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا اور نافرمانیوں پہ ڈٹے ہوئے. اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، جب تک آپ کے رب کا مقرر کردہ وقت آ نہیں جاتا. یہ آپ کو سخت باتیں کرتے ہیں، آپ کو اذیتیں کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، آپ صبر کیجئے. توجہ فرمائیں، اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا اس کائنات میں اپنا رسول ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں رسول اللہ پر کتنی مصیبتیں آئیں. لہذا ہم بھی اگر دعا مانگیں نا، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف ہونی ہے. دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ مشکل اور مصیبت ہوتی ہے جس کا سبب ہم خود ہوتے ہیں، ہم خرابی کرتے ہیں آ جاتی ہے، ایک وہ ہے. اور یہ نہ بھی ہو تو جب ہم ان کی اللہ کے پاک ترین بندوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو مصیبتوں سے بھری ہوئی. وہ مصیبتیں کس لیے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کسی بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ امتحان پاس کرنے پڑیں گے، آپ کو سب سے زیادہ امتحان پاس کرنے پڑیں گے. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خواب، جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے تھے تو خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور رسول پاک نے فرمایا میں منتظر ہوں، آپ کی والدہ آپ کی منتظر ہے، آپ کے بابا آپ کے بھائی آپ کے منتظر ہیں. تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں حسین، آپ کو کربلا جانا ہے. اللہ کے پاس آپ کا ایک ایسا مقام ہے کہ وہ کربلا جا کے ملے گا، یعنی وہ امتحان دینا ہے. تو جب یہ دنیا کی مصیبتیں، خدا کرے کہ ہماری اپنی حرکتوں سے خدا کی پکڑ میں ہم نہ آئیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی آزمائشیں لیتا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار کی بہت ساری روایات ہیں جن میں بتایا گیا کہ مومن جیسے جیسے اس کا ایمان اوپر جاتا ہے ویسے ویسے اس کی آزمائش کڑی ہوتی، آزمائش اس کی کڑی ہوتی جاتی ہے. اور حتیٰ کہ مثلا پہلے بہت دنیا دار تھا، خرابیاں کرتا تھا، خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی. اب پہلی آزمائش کیا ہے؟ مثلا اگر پہلے حرام کماتا تھا، سب سے پہلی آزمائش آمدنی کم ہوگی، اب حلال میں محدود ہو گیا، اب بچوں کو عادت پڑی ہوئی ہے، بیگم صاحبہ کو عادت پڑی ہوئی ہے، اور دوست بھی کہہ رہے ہیں یار تو بالکل پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، تھوڑا بہت کر لے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو دوست تھے ان میں سے بھی تھوڑا سا گویا کہ کٹ آف کر دیا، پہلے ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، انجوائے کرتا تھا، اب انہیں پتہ ہے کہ یہ بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی تبلیغ مثلا کوئی کرے گا، اس نے سر میں درد ہی کرنا ہے ہمارے، اسے بتاؤ انعام جا رہے ہیں یہ کام کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ دوست بھی گئے جو فقط دنیا کی وجہ سے دوست تھے. اگر تو اصلی دوست ہوتے تو پھر جس حال میں بھی آپ ہیں وہ آپ کے دوست، لیکن دنیا جب تھی موج مستی تھی دوست تھے. اب کہتے ہیں آپس میں بات بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا، چھوڑو. میں ایک صاحب سے ملا तो उनसे यही बात हो रही थी। वो उधर हमारे इलाके में वो वकालत करते हैं, तो वैसे माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे अच्छे। तो मैंने यही बात की कि जो दीन का काम होता है उसकी आजमाइश सख्त होती है जो अल्लाह से करीब होता है। कहता आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो भी खुदा से जितना करीब होता है उसकी आजमाइश इतना सख्त उतनी सख्त होती जाती है, लिहाजा मैं अल्लाह से दूर ही रहता हूँ। कहता बंदा अल्लाह के ना ज़्यादा नज़दीक जाए और ना ज़्यादा मुश्किलों में पड़े, ठीक है ना, अल्लाह से एक मुनासिब फासले पे सेफ डिस्टेंस पे रहना चाहिए, ये फरमा रहे हैं। ठीक है, वैसे कलमा पड़ा हुआ है, मुसलमान है, सारा कुछ है, लेकिन जब अंदर निकलता है तो पता चलता है कि अल्लाह से भी थोड़ा दूर ही रहा जाए, चूंकि जितना नज़दीक होंगे उतना। और ये हकीकत है, जब हकीकत में इंसान, आपने वो हदीस सुनी हुई है ना कि एक ज़माना आएगा कि जब दीन को महफूज रखना ऐसे ही होगा जैसे जलता हुआ अंगारा अपने हाथ पे पकड़ना, हाथ में पकड़ना, तो हाथ तो जलता है अंगारे से। तो ये एक तमसील है कि सख्त हो जाएगा, जमाने के तकाजे, दुनियादारी की दौड़ें, कपड़ों की दौड़ें, गाड़ियों की दौड़ें, अकाउंट्स की दौड़ें, शो मारने की और दिखलावे की दौड़ें, ये इतनी ज़्यादा होंगी कि इंसान तसव्वुर ही नहीं करेगा और कहेगा कि कोई नहीं, कोई और रास्ता। फिर वहाँ पे और रास्ते दिखाने वाले भी पैदा हो जाते हैं, जब गुड़ पड़ा हो तो मक्खियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं, ठीक है ना, और उस गुड़ को खाने के लिए जब लोग देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे कि ये असली दीन की तरफ तो नहीं जा रहे लेकिन इनको दीन का लॉलीपॉप भी चाहिए, तो वो एक नया दीन का लॉलीपॉप बना के उनके मुंह में डाल देंगे और ये समझेंगे कि हम आखिरत भी हमारी ठीक है और यहाँ पे दुनिया में भी हमारा रास्ता, हम तो सबसे समझदार हैं, दुनिया भी फुल फ्लेज है और आखिरत भी हमारी बिल्कुल गारंटी दे दी गई है। ये कुरान पढ़ने वाले का ये तसव्वुर, ये बनाए हुए बुत टूट जाते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले जिस दिन उनकी तदबीर, पीछे चला गया मैं, दोबारा पढ़ देता हूं बस, हम यही उसी को खत्म करेंगे इस टाइम में। जिस दिन उनकी तदबीर, यहां जो लफ्ज है वो है कैद, कैद कहते हैं चाल को, जैसे सूरह तारिक में है इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदू कैदा, यकीनन ये काफिर भी चाल चल रहे हैं और मैं भी चाल चल रहा हूं। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, तो ऐ रसूल इन काफिरों को आप मोहलत दे दें, चलने चाल थोड़ी सी इनको मोहलत दे दें, फिर उनको पता चलेगा चाल का नतीजा क्या निकलता है। उस दिन कोई चाल काम नहीं आएगी, कोई मदद नहीं की जाएगी, और यकीनन जालिमों के लिए इसके अलावा भी एक अजाब है लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। और आप अपने रब के हुक्म तक सब्र करें, बर्दाश्त करें, यकीनन आप हमारी नजरों में हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको, यानी वैसे तो अल्लाह सबको देखता है, ये खसूसी नजर होती है। जैसे अल्लाह फरमाता है ना क़यामत के दिन जो अल्लाह की आयात को छुपाते थे और पैसे लेते थे, बेचा करते थे अल्लाह की आयात को, यानी कौन सी बातें, जो लोगों की मर्जी की तो बताते थे, जो नहीं लोगों को पसंद आनी वो छुपा लेते थे, अल्लाह वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, जो ले रहे हैं उसके बदले में कमा रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात भी नहीं करेगा, यानी अगर पुकारेंगे बात भी नहीं करेगा, और वला यन्ज़ुरु इलैहिम, उनकी तरफ नजर भी नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, ये हम जो दुनिया में जिस तरह देखते हैं ना, उस वरना अल्लाह सबको देख रहा है, वो जहन्नमियों को भी देख रहा है, वो जंतियों को भी देख रहा होगा, वो आज भी देख रहा है, वो हर वक्त देखता है। लेकिन कोई शख्स आपको बहुत तंग करे, आपको बहुत तंग करे, इतना तंग करे और आखिर में खुद फंस जाए और वो फिर पुकार रहा हो और आप देखें भी ना, इतना गुस्सा हो आपको, ये खुदा कहना चाहते हैं कि तुमने इतनी नाफरमानी की है, इतना बड़ा जुर्म किया। और यहां पे उस आयत में क्या है, ये सूरतुल बकरा में दूसरे पारे में आयत है, इन्नल्लदीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, वो लोग जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किया उसे छुपाते हैं, वह यश्तरून बिही समनन कलीला, और उसके बदले में, यानी छुपाने के बदले में, क्यों छुपाते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता, छुपाने की वजह तो होती है ना, वरना कुरान मसलन अल्लाह की किताब क्यों छुपा रहे हो, तुम अगर आलिम हो तो बताओ सारी बातें जो अल्लाह ने बताई है खोल कर, क्यों छुपाते हैं, वह यश्तरून बिही समनन कलीला, पैसे खाने, नोट बनाने, बिजनेस करना, इसलिए छुपाते हैं, इन्हें पता है कि ये वाली बातें पता चली दूसरी बार बुलाएगा ही कोई नहीं, छुपाते हैं। تو جو یہ کام کرتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارن، اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، اور اب آپ سمجھیں کہ یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ سن کر انسان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیوں سمجھ میں نہیں آتا کچھ لوگوں کو، اس لیے کہ اپنی آرزوئیں بھی رکھنی ہیں، اپنی سیٹنگ بھی رکھنی ہے، ورنہ جو تیار ہو جائے کہ میں نے جو خدا نے کہنا ہے وہ کرنا ہے، جو عبد خدا بن جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے، وہ تو پھر کہتا ہے کہ پھر میری مرضی نہیں، پھر میرے رب کی مرضی، پھر ان کا پیروکار بن جاتا ہے جو اس سختی میں بھی فرماتے ہیں رضن بقضائہی و تسلیمن لعمر، کوئی شکوہ نہیں کرتا، کوئی شکوہ نہیں کرتے، اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اور آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کریں، یقیناً آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، جب تو کھڑا ہو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اس کے بارے میں جو روایات آئی وہ یہ کہ انسان کہیں بھی بیٹھا ہو کسی محفل میں تو بغیر خدا کا ذکر کیے وہاں پہ نہ اٹھے وہاں سے۔ اور میں یہاں پر بھی شاید نماز جمعہ میں، شاید انہیں دروس میں بیان کر چکا کہ کتاب الدعا ہے، ظاہر اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کتاب الدعا ہے یا بہرحال ہے اصول کافی کتاب الایمان والکفر، وہاں روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک محفل میں بیٹھیں، مجلس میں اکٹھے ہوں، مجلس یعنی محفل، اکٹھے ہوں اور وہاں پہ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور بغیر میرا ذکر کیے اٹھ کے چلے جائیں، تو میں اس محفل کو قیامت کے دن انہیں حسرت بنا کر دکھاؤں گا۔ یعنی جب دیکھ رہے ہوں گے تو اس اپنی محفل کو کتنا اس میں انجوائے کیا تھا، لیکن حسرت کریں گے کاش ہم نے یہاں خدا کا ذکر بھی کر لیا ہوتا، کیونکہ وہاں پہ تو حقیقت واضح ہو جائے گی نا کہ ذکر خدا کے کیا اجر تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ میری محفلیں ہیں جہاں ذکر خدا ہو سکتا ہے، میرے دوست ہیں ذکر خدا کرنے والے، ٹھیک ہے نا، ہم تو بعض دفعہ یعنی فرینڈز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں کوئی تھوڑی سی دین کی ہمت ہی نہیں پڑتی دین کی بات کرنے کی کہ اگلوں کی ہنسی نہ نکل جائے۔ تو یہ محفلیں حسرت بن کر یاد آئیں گی، خدا دکھائے گا۔ کذالک نوریہم اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح ہم ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھائیں گے۔ قرآن مجید کی واضح اور روشن آیات۔ اور جب آپ اٹھیں، تقوم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، جب آپ اٹھیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اور اگلی آیت کو جب دیکھیں، اور رات کے بعض حصوں میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کریں۔ تو اگر اس ساری اگلی آیت کو بھی دیکھا جائے تو یہ تقوم سے مراد یعنی گویا کہ جب فجر کے لیے اٹھنا ہے اس وقت بھی تسبیح مراد نماز ہے، رات کی تسبیح یعنی تہجد، اور ادبار النجوم اس سے مراد بھی جب ستارے غروب ہو رہے ہوں، مراد وہی ہے کہ جب مثلا نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت تسبیح کریں، اور جب آپ اٹھتے ہیں صبح نماز فجر کے لیے اس وقت بھی تسبیح کریں، یا اس کا معنی لیا جائے کہ جب بھی آپ بیٹھے ہوں اٹھیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں، اور رات کے بعض حصوں میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اپنے رب کی تسبیح کریں۔ مولا متقیان امیر المؤمنان کے روشن ایک فرمان سے بات کو تمام کرتے ہیں کہ مولا سے ایک فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ مولا وہ جو فجر سے پہلے کے ستارے جو آخری رہ جاتے ہیں ان سے فرمایا کرتے تھے کہ گواہ رہنا کہ علی نے تمہیں غروب ہوتے ہمیشہ دیکھا ہے، تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اس ٹائم جو اس وہ وقت تہجد ہے. تم نے کبھی تم ہو اور علی سویا ہوا ہو, تم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا, اور علی نے ہمیشہ تمہیں الوداع ہوتے ہوئے, تمہیں غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مراد یہ کہ اس وقت مولا کائنات جاگ رہے ہوتے. خدا بند عالم حقیقی ہمیں توفیق دے کہ حقیقی معنی میں, حقیقت میں ہم ان پاکیزہ ہستیوں نے جو راستہ دکھایا ہے اپنے عمل کے ذریعے, اپنے فرامین کے ذریعے, اور قربانیاں دی ہیں اس رستے کو بچانے کے لیے, محفوظ کر دینے کے لیے, خدا بند عالم اس رستے پر چلنے کی توفیق اور طاقت ہم سب کو عطا فرمائے. اور ہمارے اندر, چاہے ہمیں پتہ ہے چاہے ہمیں نہیں پتہ, ہمارے اندر ہم سے کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں کہ جس سے توفیقات سلب ہو گئی ہیں, اور اب ہمیں توجہ بھی نہیں ہے کہ کیوں یہ توفیقات سلب ہوئی ہیں. پروردگار عالم تو جانتا ہے, ان ہماری کمیوں کو, ان ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اور وہ توفیقات جو اپنے تو نیک بندوں کو دیتا ہے جو تیرے ان ہستیوں کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, ہمیں وہ توفیقات عطا فرما. پروردگار بحق قرآن کریم, بحق محمد و آل محمد, قرآن کریم محمد و آل محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی, اپنی آئندہ نسلوں کی انہی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی, ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.